الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج انشاءاللہ ہم سورہ شعراء سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ اور آگے سورہ نمل اور سورہ قصص یہ ان تین یہ وہ تین صورتیں ہیں جن کے بارے میں ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ دے آل کم ان آرڈر بوتھ ان دا قرآن ایز ون آفٹر دی ادر جس طرح سے یہ نازل ہوئیں یعنی قرآن میں بھی جو ان کا ترتیبی نمبر ہے آرڈر نمبر ہے وہ جس طرح سے اس شعراء کے بعد پھر نمل آئے گی اور پھر آگے یہ نہیں قصص آئے گی سوری تو ان تینوں کا ترتیبی نمبر بھی ایک کے بعد ایک اسی طرح ہے جیسے جس آرڈر میں نازل ہوئی تھیں تو بہرحال یہ آیت نمبر اس کے اندر ٹوٹل 227 آیات ہیں سورہ شعراء میں اور اس میں تقریباً 11 کے قریب رکوز ہیں اور اس کو ظاہر شعراء کہنے کی مین وجہ آگے آئے گی آیت نمبر 224 کے اندر جہاں پہ یہ آیت والشعراء یتبعہم الغاوون یعنی یہاں شعراء کا لفظ آئے گا یہ جو مشیر ہوتے تھے یہ اصل میں اس کا ہوا یہ ہے کہ یہ جو شاعروں کی پیروی کرتے تھے لوگ ان کے بارے میں یہ آیت ہے تو اس پہ آگے چل کے بات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی بالا سورت کی ابتدا کیونکہ حروف مقطعات سے ہوئی ہے ظاہر ہے یہاں پہ دیکھا ہم نے تو بالکل اسی طرح فوراً بعد جو بندوں پر اللہ کی بہت بڑا ایک احسان ہے قرآن کی صورت میں اسی کا ذکر آیا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا پھر ایک خاص جو احساس ذمہ داری جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو کہ جو ان کے پاس یعنی علوم و معارف اور احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی یعنی جان کو جس طرح سے وہ لگا دیتے ہیں جان کی بازی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی لینگویج میں تو جس طرح سے وہ اخلاص سے اور صحیح ڈیڈیکیشن سے یہ کام کرتے تھے تو اس کے بارے میں یہ آگے آیات نمبر 2 اور 3 اس طرح سے ان پہ بات کرتی ہیں اور پھر جو اس کے بارے میں مخالفین جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے تھے آیت نمبر 5 اور 6 میں اگر ہم دیکھتے ہیں وما یاتی من ذکر میں رحمان محدثن الا کانوا معرضین یہ اعراض کرنے والوں کی بات دوبارہ آ گئی یہ بار بار اعراض کرنے والوں کی بات پیچھے بھی گزر چکے یہ بہت ڈیٹیل میں بات اینی ہاؤ تو جو مخالفین کا رویہ تھا ان کے سامنے جو بھی بات آتی تھی نصیحت کی یا دعوت کی یہ اسے ظاہر رد کر دیتے تھے اپنا اسٹوپڈ ریزنز دے کے اور اس سے ان سے اعراض کرتے تھے پھر آگے اس میں کچھ انبیاء کے قصے ہم دیکھتے ہیں 7 کے قریب انبیاء کے قصے کافی ڈیٹیل میں ہمیں ملتے ہیں اس صورت میں اور پہلا قصہ فرسٹ جو اسٹوری ہے وہ اٹ از اباؤٹ موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 10 سے آن ورڈز اگر ہم دیکھیں وائز نادا رب کا موسیٰ تل قوم ظالمین الی آخر الآیات آیت نمبر 68 تک تو ان کا قصہ آتا ہے ان کا ظاہر ہے بار بار قرآن میں ریپیٹیشنز ہیں اور اس کے ڈفرینٹ ٹائم کے ڈفرینٹ موضوعات قرآن کے اندر اس کے مناسبت سے اس کی کمپیٹیبلٹی کے حساب سے اللہ نے جیسے بہتر سمجھا اس کی حکمت کو اور وہ یہاں پہ بیان ہوتی ہے بہرحال یہاں پہ ایک خاص جو نوٹ کرنے کی ان کی سٹوری میں ہے وہ ہو فرعون اور آپ علیہ السلام کے درمیان جو کانورسیشن تھی جو گفتگو تھی فرعون نے سب سے پہلے انہیں بڑے اپنے احسانات یاد دلائے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا جو پوری سٹوری آگے چل کے انشاءاللہ آئے گی جو جس طرح سے وہ ان کی ماں نے انہیں ایک صندوق میں ڈال کے پانی میں ڈال دیا اور وہ فرعون کے گھر میں ہی بڑے ہوئے اور بہرحال ایٹسیٹرا تو اس پہ جو احسانات یاد دلائے تو تم مجھے انہوں نے اس سے ظاہرہ یہی کہا کہ تم مجھے احسانات دلاتے ہو جبکہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے یعنی بنو اسرائیل کو اس نے سلیوری میں ڈال کے اور ان پہ ظلم کرتا تھا بہرحال پھر فرعون نے کہا کہ اپنا اس کو قتل یاد دلایا جو ایک قبطی بندہ ان سے قتل انہوں نے کر دیا تھا کسی وجہ سے وہ بھی آگے ان کا اس کا ڈیٹیل بھی آگے تمہیں آئے گی صورت میں انشاءاللہ غالباً قصص کے اندر بہرحال یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں نے اسے مدد نہیں کیا تھا، وہ تو غلطی تھی اور خطا تھی، اور یہ تھا بہرحال، اور فرعون نے تکبر، استہزاء اور یعنی مذاق اڑانے کے فارم میں اور اپنی بڑائی جتانے کے فارم میں پھر موسیٰ علیہ السلام کو بولا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر بولا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے ارض و سما کو پیدا کیا ہے، اور ان دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، تمہیں بھی اس نے پیدا کیا ہے، تمہارے آبا کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، وہی مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ ساری اللہ کی جو ڈیٹیلز اس میں جواب دیا ان کے بارے میں کہ وہ کیا کرتا ہے، کس کس چیز کا، اس کے لیے کرتا ہے. تو فرعون نے پھر ظاہر ہے کچھ جواب تو ملا نہیں، وہ اپنی فضول بکواس ایک سارٹ آف کرتا رہا، لیکن آپ نے ظاہر ہے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تعریف اور تعظیم میں جو تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل یہاں پہ آتی ہے خاص طور سے، اور پھر اتنی امیزنگ طریقے سے انہیں اسے بیان کی، دعوت کا کام بالکل اخلاص سے کیونکہ وہ کر رہے تھے، ظاہر نبی تھے اللہ کے، تو وہ پھر دھمکیوں پہ اتر آیا. اس نے آپ نے اسے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کوئی معجزہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شاید تم یہ معجزہ کوئی دیکھ کر ایمان لے آؤ، کوئی میریکل سارٹ آف، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی گھمنڈ اور تکبر میں کہ میں ہی ہر چیز ہوں، تو اس کے سامنے کوئی ایسی انہونی، کوئی ان یوژول سی چیز آتی ہے، تو اس پہ وہ تھوڑا ٹھہر کے سوچنے کے شاید قابل ہوتا ہے، بٹ ادروائز اسے کچھ سمجھ نہیں آتی. تو انہوں نے اسے ایک سارٹ آف اس کا مائنڈ تبدیل کرنے کے لیے آفر کی، میں تمہیں معجزہ دکھاتا ہوں. اس نے کہا دکھاؤ. تو پہلا معجزہ ظاہر ہے آپ نے لاٹھی، وہ جو ان کی عصا تھا، جو ان کی اسٹک تھی، وہ زمین پہ ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا، ایک سنیک، کوبرا، ایناکونڈا سارٹ آف بن گیا. اور پھر دوسرا ان کا جو ہاتھ تھا وہ انہوں نے اپنی آرمپٹ میں بغل میں ڈالا اور پھر نکالا تو وہ سورج کی طرح ایک دم روشن ہو گیا، چمکنے لگا. اور اس وہ بہرحال کہتا رہا یہ تو جادو ہے ایٹسیٹرا، اور وہ اس نے پھر مصری وہ جو جادوگروں کا قصہ پیچھے گزر گیا، ان کو بلایا، ان کا مقابلہ ہوا، انہوں نے ایک بہت بڑا ایک سالانہ جشن کیا، اور عید کے دن بڑے میدان میں ملینز آف ملینز آف پیپل جمع کر کے، اور وہ سارا یہ قصہ پیچھے صورت میں ڈیٹیل میں ڈسکس ہو چکا ہے الحمدللہ. تو یہاں پہ بھی بس وہی قصہ ہی رپیٹ ہو رہا ہے بیسکلی. تو اور لیکن ان جادوگروں نے بہرحال ظاہر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ سارے جادوگروں کے سانپوں کو کھا گئی، تو وہ یہ انہوں نے یہی کہا کہ آمنت ربی موسیٰ و ہارون، اور وہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے. پھر فرعون نے انہیں بھی دھمکیاں دینا ظاہر ہے شروع کر دیں گے، تم کیوں مسلمان ہو گئے؟ اور ان دھمکیوں کے باوجود جو میجیشنس تھے وہ سارے اس کے اپنے درباری میجیشنس جو سب جادوگر، بہرحال وہ ایمان پہ ڈٹے رہے، ایسا سچا کیونکہ انہوں نے ایمان کا ایک معجزہ دیکھ لیا تھا جو وہی جانتے تھے کہ یہ معجزہ ہے، ایک عام نظر والا، کیونکہ ان کی لائن تھی، ان کی فیلڈ تھی، دے نیو واٹ واز میجک، دے نیو میجک کی لمیٹیشنس کیا ہوتی ہیں، اینڈ دے ہیڈ دیٹ علم اینڈ دیٹ نالج اینڈ دیٹ اسکل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ دس از ناٹ نارمل میجک، دس از بیونڈ میجک، دس از سم میریکل، جس کو یہ بہت بڑا کوئی معجزہ ہی ہے، یقیناً ان نیچرل، ایک سپر نیچرل سی کوئی چیز ہوئی ہے. تو وہ ایمان پہ ڈٹے رہے بہرحال. اور پھر ہم نے اس قصے میں جیسے کہ آتا ہے کہ بن اسرائیل ایجپٹ سے پھر فرار ہو گئے، اور وہی دوبارہ جو ذکر ہوتا ہے کہ اس سائنائے وہ جو پانی کا جو کے اندر سے بنو اسرائیل کو کس طرح سے میریکل کے طریقے سے دوبارہ نکالا. فرعون بہرحال جو پیچھے تھا ظاہر ہے وہ اس لشکر کے ساتھ ادھر غرق ہو گیا. تو لیکن ایک بات سوچنے کی ہے، جب یہ مرنے بھی لگا تو ایون دو بنو اسرائیل کو جو نجات ملی وہ تو ایک اپنا جگہ ظاہر ہے بات ہے ہی ہے، لیکن اس فرعون کے بارے میں انشاءاللہ آگے بات کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک بک ہے بائبل سائنس اینڈ اسلام سائنس اینڈ بائبل سم تھنگ لائک دیٹ، اس کی انشاءاللہ دوبارہ سے میں آئی ول ٹرائی ٹو کوٹ دیٹ بک. اس کے اندر وہ جو ایک اینتھروپولوجسٹ ہے یا جو اس نے تاریخ اس نے ریسرچ کی اور کس طرح سے مسلمان ہوا، اینڈ یہ جو فرعون کی باڈی تھی یہ ریکور ہوئی سم ویئر ان دا لیٹ 19th سینچریز، جیسے 1896-1897 کے اندر. اور جب یہ باڈی ریکور ہوئی پھر اس پہ ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ، فرانس بھیجی گئی ایجپٹ گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہاں پہ اس پہ ہائی لیول گورنمنٹ ڈیلیگیشن، یہاں تک کہ پریزیڈنٹ آف فرانس اس کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ گیا، اور अपने टॉप लेवल जो एक्सपर्ट्स थे उन्हें इस पे रिसर्च करने के लिए ये जिम्मेदारी दी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी और पारल फाइनली। लेकिन मज़े की बात यह है, यहाँ पे फिरौन को अल्लाह ने कहा था जब ये मरने लगा, जब डूबने लगा, इसने कहा मैं ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने कहा अलान, तुम अब ईमान लाते हो, नाउ इट्स टू लेट। ये गैब का सौदा है, ईमान एक गैब का सौदा है। ईमान इज़ नॉट आफ्टर यू सी दैट थिंग कि नाउ आई विल बिलीव इन इट। ईमान का तो मतलब ही है कि बिलीविंग इन समथिंग यू कैन नॉट सी, जिसके ऊपर आगे इंशाल्लाह जो सूरह अनकबूत के बिल्कुल एंड में यहाँ बात होगी, और इस सूरत में भी एक आगे इंशाल्लाह चल के हम देखेंगे कि तकरीबन वर्स नंबर 88-89 के अंदर जाके इस पे एक ज़रा सी बात होगी कि ईमान वो क्या होगा, कैसे होगा इंशाल्लाह। और सूरह अनकबूत के एंड में बिल्कुल लास्ट आयत इस पे क्योंकि ज़रा ज़्यादा एम्फसाइज करती है ईमान के ऊपर, उस पे वहाँ बात करेंगे। फिरौन की ये हम देखते हैं कि जब बारह अल्लाह ने इसे ग़र्क़ किया तो इसे कहा कि अलयौमा नुनज्जी को बिबदनिक लितकूनु लिमन खल्फका आया, कि मैं आज तुम्हारे जिस्म को ग़र्क़ कर दूंगा और आइंदा आने वालों के लिए तुम्हारे लिए निशानी बना दूंगा। अब इस पे सवाल ये पैदा होता है कि इतने 100 साल, जब अगर ये ममी, ये जो फिरौन जो ये क्लेम करते हैं, जो रामसेस III जो फिरौन था जिसका ये सारा स्टोरी चल रही है सारी मेजर थियोलॉजी की बुक्स के अंदर, अगर ये वही फैरो है, फिरौन है जो रामसेस III जिसकी ममी इजिप्ट म्यूज़ियम में आज भी प्रिजर्व है, तो अगर इसकी बॉडी समझे समथिंग लाइक 100-125 साल के करीब सिर्फ अरसा हुआ अगर इसके मिले हुए, तो उससे पहले ये जो आयात हम पढ़ते थे, अलियाउमा कोई कुरान पढ़ने वाला पढ़ता था अलियाउमा नुनज्जी का भी बदनिक, कि मैं तुम्हारी बॉडी को आने वालों के लिए एक इबरत का निशान बना दूंगा, तो वो आने वालों के लिए 1300 साल समथिंग लाइक दैट, तो ये समझें कि उसकी बॉडी सामने थी नहीं, तो इबरत कहाँ थी देखने वालों के लिए? वो असल इबरत उसके लिए थी जो ये समझें कि पिछले 100-125 साल के अरसे में इस दुनिया में मौजूद है। उससे पहले वालों ने उस बॉडी को उस एंगल से देखा ही नहीं था जैसे आज हम देख सकते हैं। यानी कि ये इबरत अगर किसी के लिए है तो हमारे लिए, जो जिनके सामने वो बॉडी इबरत बनी आज भी इजिप्ट के कायरो म्यूज़ियम में पड़ी हुई है। तो इस हवाले से बहरहाल आगे चलते हैं, एक यहाँ पे उस पे बात तो इंशाल्लाह आगे होगी, लेकिन आगे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें यही पता चलता है कि अहले हक बहरहाल कामयाब होंगे और अहले बातिल का इंशाल्लाह ताला ज़रूर खात्मा होगा। सेकंड स्टोरी हम देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, बहुत मेजर डिटेल में आयत नंबर 69 से ऑनवर्ड्स और 104 तक ये जाता है। और मेन इसके अंदर जो नोट करने की कुछ बात इस किस्से में है वो गालबन ये लगती है कि एक तो 5 सिफात जो आयत नंबर 78 से ऑनवर्ड्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान से यहाँ पे पता चलती हैं कि अल्लाह करता क्या है, उनकी अल्लाह की 5 सिफात क्या करता है अल्लाह। अल्लाह 78 में देखते हैं अगर हम, तो अल्लज़ी खलकनी फ़हुवा यहदीन, वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्कीन, वइज़ा मरिस्तु वहुवा यशफीन, कि ये मेरा खालिक व हादी है, मुझे गाइडेंस देने वाला है, दिखाने वाला है रास्ता, और वो मुझे रिस्क देने वाला है, यानी कि ये तुम्हें खाने खिलाने पिलाने वाला है और बीमारियों से शिफा देने वाला है। लेकिन एक बात जो एक इल्मी सा सॉर्ट ऑफ इसके अंदर नुक्ता आता है, यहाँ पे आता है वाइजा मरिस्तु फहुआ यशफीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा अता फरमाता है। उलमा ने यहाँ पे एक नुक्ता ये लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीमारी की जो नस्बत भी थी, ये अदब का जो उनका हाईएस्ट लेवल ऑफ एक मयार था, जाहिर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो जाहिर है वो तो अबुल अंबिया में से हैं जाहिर है, तो उनकी ये जो सेंटेंस था वाइजा मरिस तू, कि बीमार मैं खुद होता हूँ, मुझे मेरे पे बुराई लाने वाला या मुझ पे बीमारी लाने वाला ये अल्लाह नहीं है, इसकी नस्बत उन्होंने अपनी तरफ की इसकी और मरिस्तु का, और आगे का फाउ यशफीन, लेकिन जब मैं बीमार हो जाता हूँ अगर अपनी किसी गलती से तो वो मुझे शिफा अता फरमा देता है। बहरहाल ये तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह इनकी एक इल्मी सा सॉर्ट ऑफ बीच में बात चली। और फिफ्थ उन्होंने ये सिफ दी बताई, वो दुनिया और आखिरत में गुनाह माफ़ करने वाला है। फिर आगे आयत नंबर 83 से अगर हम देखते हैं तो फिर उन्होंने 5 दुआएं उनकी यहाँ पे हमें मिलती हैं जो उन्होंने की, रब्बी हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सालिहीन वजअली लिसाना सिदकिन फिल आखिरीन, ये आयत नंबर 86 तक इनकी ये 5 दुआएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पहली दुआ उन्होंने मांगी कि अल्लाह मुझे फहम और इल्म अता फरमा, यानी कि नॉलेज दे, मैं समझ सकूँ चीज़ों को। दूसरा ये कि وجلی لسان صدقن فی الآخرین، یعنی کہ جو میری زبان ہے اسے دوسروں کے سامنے سچا بنا، یعنی دوسرے میری بات ماننے والے بھی ہو جائیں. میں تو جتنی دیر بھی بولتا رہا ہوں، جب تک اللہ نے نہیں ماننا، اللہ کے حکم سے دوسرے کو اللہ نے سمجھانا نہیں ہے، تو میرا کہنا نہ کہنا تو بیکار ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں کیا کہہ رہا ہوں. جب تک کہ سامنے جو سننے والا ہے، جو سامع ہے، جو لسنر ہے، جو آڈینس ہے، اس کی بات، وہ بات اللہ اس کے دل میں ڈالیں بھی، اسے سمجھ بھی آئے. تو یہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ ایسا ہو، اور پھر مجھے جنت میں ایک جگہ مانگنے کی. اور پھر آخری انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد کو معاف کر دے. ظاہر ہے کیونکہ وہ مشرک تھے، اور آزر کے بارے میں جو پیچھے گزر چکا ہے ڈیٹیل میں، تو یہ ان کے لیے انہوں نے باقاعدہ دعا بھی کی. پھر ظاہر ہے وہ آگے ان آیتوں میں ہم دیکھیں گے، جو ورس آیت نمبر 88-89 جو مشہور، اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں کوشش کریں گے. سورہ عنکبوت کی لاسٹ آیت میں ڈسکس ہوگا. یہاں پہ یوم لا ینفع مال و بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی یہ مٹیریلسٹک انٹرنسک چیز انسان کے کام نہیں آئے گی، سوائے اتى اللہ، جس کو اللہ اس کے سامنے آئے گا وہ اللہ کے بقلب سلیم، ایک ستھرے سمجھے سلجھے ہوئے دل کے ساتھ، ایک بالکل پاک پیور ہارٹ کے ساتھ. جب وہ اللہ کے ساتھ آئے گا، قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے گا، وہی بندہ کامیاب ہوگا، باقی کچھ اس کے کام نہیں آئے گا. یہ ایک بڑی ڈینجرس آیت ہے کہ ان کا بعض اوقات کوئی نیک عمل بھی کر رہا ہے اور نیکی بھی کر رہا ہے اور برائی سے بچ بھی رہا ہے، لیکن اس کا وہ جو اندر سے دل ہے، اس میں کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض بھرا ہوا ہے، تو سارا عمل بیکار ہو جائے گا. تو فار ایگزامپل، لیکن آگے چل کے سورہ عنکبوت پہ اس پہ کوشش کریں گے بات کرنے کی. پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ظاہر ہے نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. 105 سے لے کر آیت نمبر 122 تک تقریباً یہ چلتا ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے انہوں نے بہت عرصے تک 850 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن ظاہر ہے قوم نہ مانی، اور اینڈ میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کو غرق کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کا اپنا بیٹا اسی کشتی میں نہ چڑھا اور وہ ہلاک ہو گیا، جس کا قصہ آگے انشاءاللہ آئے گا. اس کے بعد تو اس میں ظاہر ہے یہ ایک کی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ جو ہدایت ہوتی ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کا باغ مشرق ہو کے مر گیا، اور یہاں نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرق ہو کے مر گیا. اور اللہ آگے جو نوح علیہ السلام نے ان سے دعا بھی کی اللہ سے کہ یہ تو میرا بیٹا تھا، انہوں نے کہا لیسا کا اہلک، یہ آپ کا بیٹا تھا ہی نہیں، حالانکہ جنیٹکلی خونی بیٹا ان کا نسلی بیٹا تھا، لیکن اللہ نے کہا یہ آپ کا بیٹا تھا ہی نہیں، کیونکہ حق پہ نہیں تھا. اصل جو جنگ ہے، جو اصل اللہ کے نزدیک فیصلہ کن بات ہے، وہ حق اہل حق یا اہل باطل میں سے ہونا ہے، کسی کا باپ بیٹا ہونا نہیں. اس کے اوپر آگے بات کبھی ہوگی انشاءاللہ. پھر نیکسٹ آیت نمبر 123 سے دیکھتے ہیں 140 آنورڈس تک، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. ظاہر ہے ان کے بڑی ڈیٹیل ہے کہ جو جسمانی اور قوم اور یعنی ہر اعتبار سے بہت بڑے اور بلند تھے، لیکن کس طرح سے انہیں ان کے غاروں میں ہی مار دیا گیا، اور کس طرح سے وہ ٹکڑا ٹکڑا رضا عذاب سے ان کو بالکل راک بنا دیا گیا. اور نیکسٹ آیت نمبر 141 سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ، کس طرح سے ان کی بات نہ مانی لوگوں نے، اور وہ اللہ کی جو نشانی وہ بولتے رہ گئی، اللہ کی نشانی ایسے نہ مارو اونٹنی کی شکل میں، انہوں نے اسے بہرحال ذبح کر دیا اور اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ یقیناً عذاب کے مستحق ہوئے. اور فائنلی لوط علیہ السلام کا قصہ، اس پہ بھی انشاءاللہ آگے دوبارہ کوشش ہوگی بات ہونے کی، لیکن ان کا جو کی مین ظاہر جرم تھا، دیور گیز اینڈ لیزبینز اینڈ دے یوز ٹو تھنک دیٹ یہی اصل صحیح حق ہے، اور کوئی اگر ان کی جو اس حرکت پہ کوئی اگر کریٹیسائز بھی کرتا، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا، تو اس کے بھی دشمن بن جاتے. اس لیول تک وہ دور جا چکے تھے. جیسے اگر ہم سمجھیں وہ آج کے زمانے میں کوئی لیزبینز گیز اینڈ ٹرائیسیکسلز اور بائی سیکسلز، پتہ نہیں ایل جی بی ٹی کمیونٹیز، اور ان سب کی شکل میں باقاعدہ ان کی قوم کے اندر موجود تھی اس زمانے میں، جو ان چیزوں کو اور ان غلط حرکتوں کو باقاعدہ ڈیفینڈ کرتی تھی. نہ صرف یہ کہ روکنے کا تو بہت دور کی بات ہے، اس پہ خاموشی اختیار کرنا بھی بہت دور کی بات ہے، اسے ڈیفینڈ کرتی اور اسے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی، ان کے رائٹس کو. ایل جی بی ٹی کمیونٹی ہے کوئی جیسے، یا اس طرح کے گیز رائٹس ہیں، لیسبین رائٹس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، استغفر اللہ، جو بھی چیزیں اللہ معاف کرے اس دنیا میں ہیں. اور پھر نیکسٹ حضرت شعیب علیہ السلام کا 176 سے آنورڈز 191 آیت نمبر تک چلتا ہے قصہ، ان کا بھی بہت ڈیٹیل ہے، لیکن اس میں ایک ذرا سی ڈفرینس یہ ہے، باقی اسٹوریز میں وہ لوگ کوئی نہ کوئی عمل کے اعتبار سے، کوئی شرک میں تھا، پھر پہلے دو کے سوڈوں میں، پھر کوئی اپنے اللہ کی اوپن کھلم علل اعلان نافرمانی کرتا تھا، لیکن ان کی قوم کے اندر جو ایک خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان کے جو یہ حقوق العباد ہوتے تھے، لوگوں کے حق مارتے تھے، ان میں ڈنڈی مارتے تھے، تو یہ ایک ان کی خاص کوالٹی تھی، اور اس ان پر جو عذاب آیا وہ حقوق العباد غصب کرنے کی وجہ سے آیا، نہ کہ کوئی حقوق اللہ غصب کیا، باقی جتنے بھی اعمال تھے، ایون کوئی برے سے برا عمل تھا، وہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ تھا جس کے اوپر عذاب آیا، لیکن یہ یونیک سینیریو اور سچویشن تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی، کہ ان کے اوپر حقوق العباد کے اندر ڈنڈی مارنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا. اینی ہاؤ، یہاں پہ سورہ شعرا کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ سورہ نمل سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے پہلے بات ہو چکی ہے، یہ نیکسٹ اسی آرڈر کے اعتبار سے وہ 26 تھی، یہ 27 سورت ہے، اور نزول نازل ہونے کے اعتبار سے یعنی 48 نمبر پہ سورت ہے. اس میں ٹوٹل 93 آیات ہیں اور 7 کے قریب رکوز ہیں، اور اسے سورہ نمل کہنے کی وجہ، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، یعنی ایک اینٹ جو ہوتی ہے، کیڑی یا اس طرح کی چیز، اس کا ذکر ہوا ہے اس صورت میں. آگے آیت نمبر 18 کے اندر ہم دیکھیں گے، جب سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی آتا ہے، تو اس کی وجہ سے اسے سورہ نمل کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ سورہ شعرا، نمل اور قصص آرڈر کے اعتبار سے بھی بالکل اسی آرڈر میں ہے قرآن میں جس اعتبار سے یہ صورتیں نازل ہوئیں. اس صورت کی بھی ہم دیکھتے ہیں، بالکل سٹارٹ اسی طرح حروف مقطعات سے، توسین سے ہو رہی ہے، اور تلک آیت القرآن، آگے سیدھا ایگزیکٹ دوبارہ قرآن کا نام آتا ہے اور قرآن کا ذکر آتا ہے، وہ کتاب مبین، جیسے کہ عموماً ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں جہاں حروف مقطعات آتے ہیں وہاں قرآن پاک یا اس طرح کا ذکر ضرور آتا ہے. اور پھر یہ جو ایک آیت نمبر 1 سے 3 تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہدیٰ و بشرٰ للمؤمنین والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ظاہر ہے جو اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں ذکر آتا ہے. اور آگے ظاہر ہے اس میں جو مین نمل کہنے کی وجہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ظاہر ہے خاص پرومیننٹ ایک نظر آتا ہے. آیت نمبر 18 سے ہم دیکھتے ہیں اگر، تو حتیٰ اذا آت والا وادم نمل وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخل خلو مساکنکم آخر الایات، یہ چلے گا ان کا قصہ کافی آیات تک، غالباً آیت نمبر 44 تک. اور اس میں سلیمان علیہ السلام کا بہت ڈیٹیل میں کچھ، تھوڑے بہت موسیٰ یا صالح یا لوط علیہ السلام کا کچھ مائنر بریفلی دوبارہ ذکر آئے گا، اور دیکھتے ہیں یہی ہم جیسے شعرا میں بھی ان کا ذکر آیا اور لوط علیہ السلام کا خاص طور سے، اور یہاں پہ بھی ان کا ذکر آتا ہے سورہ نمل میں بھی، اور دیکھتے ہیں آگے قصص میں بھی انشاءاللہ آئے گا. اور پھر خیر سلیمان علیہ السلام کا یہ تھا کہ ان کا بہت ڈیٹیل میں کیونکہ ہے، تو اس پہ ہی آیت نمبر 18 سے شروع کریں ہم. انہیں اللہ نے ایک سپر نیچرل پاورز دی تھیں، انسانوں، جنوں، پرندوں، ان سب پر مسخر کیا ہوا تھا، یہ ایون برڈس کی لینگویج جانتے تھے، یہ چیونٹی، ایون ایوری مخلوق کی یہ لینگویج جانتے تھے، ان کا ایک کمال تھا. تو ایک دن ہی اپنے بہت، اور انہیں ظاہر ہے دا گولڈن پیریڈ آف بنو اسرائیل شروع ہی اس وقت سے ہوتا ہے، جس پہ بنو اسرائیل سورہ اسراء میں بہت ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے. تو ان کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، ایک دن یہ اس کے ساتھ کئی چونٹیوں کے جو اینٹس تھی یہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں انہیں کچھ اینٹس کا ایک قافلہ جاتا ہوا نظر آیا. حتٰ آتوا اذٰا آتوا علی وادی النمل، تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا، یعنی کہ اس ایک اینٹ نے جب دوسری اینٹ سے اپنی لینگویج میں کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں رون نہ ڈالے، یا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، کہ تم جان ہی نہیں رہے اور وہ تم پر چڑھ جائے. ظاہر ہے ایک اینٹ کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، اور اس کے بارے میں جو روایات میں آتا بھی ہے کہ پھر انہوں نے اپنے لشکر کو رکنے کا حکم دے دیا اور قافلے کو جانے کی اجازت دی. پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آیت 20 کے اندر، اگر ہم دیکھتے ہیں تو ملکہ سبا کا قصہ، یہاں پہ ایک ہدہد پرندہ ایک سارٹ آف اس زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی شاید ایک نادر بالکل یونی بہت ہی نادر سارٹ آف، لیکن اس زمانے میں بہرحال یہ ایک پرندے کا نام تھا. اس کا ایک قصہ اللہ نے خاص طور سے بیان کیا یہاں پہ بہت ہی امیزنگ لینگویج کے اندر، وَتَفَقَّدَ طَيْرَ وَقَالَ لِي بَلَا أَدْرِي الْحُدُدَ. تو سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے دربار میں کھڑے ہوئے تھے کہ یہ ان کا خاص پرندہ تھا حدود، انہوں نے کہا لا ارى الحدود، کہ میں اس حدود کو نہیں دیکھ رہا یہاں پہ. بہرحال تو اس قصے میں بھی ایک کمال چیز نظر آتی ہے کہ دا کانورسیشن بٹوین سلیمان علیہ السلام اینڈ اے برڈ. تو یہ ایک بہت امیزنگ بات یہاں پہ نظر آتی ہے، اللہ کے حکمت ماشاء اللہ ایک رحمت سے یہاں پہ ایک واقعہ نظر ہے ذکر ہے. اور پھر ملکہ سبا اور اس جب حدود آیا اور اس نے اس کے بارے میں روایات میں آتے ہیں، انہوں نے اس کی خبر لی اور لیکن اس نے کہا دلیل سے پکڑا اور انہوں نے کہا کہ انہیں ملکہ سبا اور اس کی قوم کی اطلاع دی جو سورج کی عبادت کرتے تھے، دیور ورشپنگ سن. تو آپ سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف ایک خط بھیجا اور اسے اپنی طرف بلایا، تو دربار حاضر ہونے کے لیے بلایا. اور واقعات میں جو آتا ہے روایات وغیرہ میں، تو یہ اپنے جو ملکہ سبا، یہ قوم سبا تھی، یہ نام اس کا سبا نہیں تھا، اس کا نام غالباً کی کچھ روایات میں بلگیس یا پتہ نہیں کچھ اور آتا ہے، ویک جنریشنز ہیں. یہ سبا اس قوم کا نام تھا کیونکہ قرآن پاک میں جیسے سورہ مریم میں بات ہوئی تھی تو غالباً صرف ایک ہی خاتون کا نام باقاعدہ اس کے اسے ایڈریس کر کے لیا جو کیا ہے وہ بی بی مریم علیہ السلام ہے، اور یہ ان کی خاص فضیلت ہے. باقی ایون بی بی آسیہ کا ذکر اور رضی اللہ عنہ اور ان کے سب کے جو ذکر آتے ہیں یہ ان ڈائریکٹ لینگویج میں آتے ہیں لیکن ڈائریکٹلی نام لے کے نہیں آتے. تو سبا ان کی قوم کا نام تھا بہرحال، اور ان کا قصہ چلتا ہے، یا آئی ان کے پاس اور ان کا تخت پہلے سے موجود تھا وہاں پہ، بہت حیران ہوئی. اور ایک عالمن کچھ کسی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے جس جگہ سے سلیمان علیہ السلام نے جانا تھا وہاں انٹری ان کا جو، تو سلیمان علیہ السلام کا جو دربار تھا ان کا جو پیلس تھا جہاں انٹرنس کے اوپر انہوں نے کوئی پانی کی سارٹ آف ایک واٹر فال ٹائپ زمین میں یا نہر ٹائپ آرٹیفیشل ڈالی اور اس کے اوپر گلاس کا کچھ مٹیریل لگا دیا. جب وہ آگے آنے لگی تو اس نے اپنا ڈریس تھوڑا سا اوپر کیا کہ اس کے پاؤں گیلے نہ ہو جائیں. شی ڈنٹ ریئلائز کہ اٹس مرر جسٹ دا ریفلیکشن اینڈ فیٹ آر ناٹ گونا گیٹ ویٹ ود دیٹ واٹر. بہرحال ایک انہوں کی کیونکہ اپنی ایک یہ اپنے ایک مٹیریلسٹک اور مادی اور انٹرنسک جائید چیزوں کے اوپر گھمنڈ کرتی تھی یہ قوم. ان کی اپنی ایک بہت بڑی سلطنت تھی جو یمن میں سعودی عرب کے ساؤتھ کی طرف آج بھی اس کے کھنڈرات وغیرہ موجود ہیں اور جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں. تو اینی ہاؤ پھر ان کا قصہ یہ یہاں ذکر ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ آتا ہے جو انہوں نے بھی اپنی قوم کو ظاہر ہے جب حق کی دعوت دی تو وہ دو حصوں میں پھر اسی طرح سے تقسیم ہو گئے جیسے کہ ہر نبی کی دعوت پہ ہوئے لوگ، ایک کافروں کے صورت میں اور ظاہر ہے کچھ مومنین بھی ان میں تھے. لیکن ایک خاص بات جو ان کے قصے میں تھی، یہ آیت نمبر 45 سے اگر ہم دیکھیں آنورڈز تقریباً آیت نمبر 53 تک، تو یہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ ایکچولی یہ ہے کہ ان جو کافروں کے لیڈر تھے، نائن گائز، انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہجرت کے واقعے کے میں ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں جس طرح سے وہاں پہ ہوا. تو ان لوگوں میں بھی یہ نو لیڈروں نے کافروں کے قسمیں کھائیں کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے اور اچانک حملہ کریں گے نبی کو، یعنی کہ ان کے حضرت صالح علیہ السلام کو. لیکن اللہ نے ظاہر ہے اس سے پہلے ان پہ انہیں کی یہ تدبیر پوری نہیں ہونے دی اور انہیں بھی عذاب میں غرق ہونا پڑا. اور پھر دوبارہ اگین حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، پیچھے اس پہ بات ہوئی ہے کہ یہ دنیا کی بدترین جو بدکاری تھی اس کو اچھا سمجھتے تھے اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم تھا جو اس برائی سے انہیں منع کرتا تھا. اور یہ کہ سر سے پاؤں تک اس گناہ کی نجاست میں یہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے اور اسے وہ صحیح سمجھ رہے تھے، اسے وہ ماڈرن اور لبرل اور اپ ٹو ڈیٹ اور اپ ٹو سٹینڈرڈ سمجھ رہے تھے کہ یہ سوچ انسان کی ہونی چاہیے کہ یہ اصل تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی کہ اسے اس طرح سے بگاڑا جائے. اینی ہاؤ یہ آج کل بھی بہت سارے ممالک میں تو بہت اوپنلی ہم دیکھتے ہیں، خاص طور سے آج کل جو نارتھ اور ویسٹرن ورلڈ ہے اس کے اندر بہت تیزی سے یہ گے میرج اور اس کا ایک کانسیپٹ फैलता जा रहा है, जैसे आजकल तो बहुत तेजी से इवन इन द यूएस, आई थिंक मैसाचुसेट्स वाज द फर्स्ट वन, जो स्टेट है मैसाचुसेट्स का, के जहाँ पे इस गे मैरिज को लीगल करार दिया गया, और अब आई थिंक 16-18 के करीब दूसरे स्टेट्स भी ऑलरेडी इसको गे मैरिज को लीगल ऑलरेडी करार दे चुके हैं इनके कोर्ट्स. तो बाकायदा इस पर कैंपेनिंग हो रही है, और इस मकसद से एक पूरे लेवल से, लेकिन जाहिर है इसे अल्लाह सुबहाना व तआला ने खुबस का भी सबसे अकबसुल खुबस कहा, और इस बुराई का अजाब अल्लाह सुबहाना व तआला यकीनन देते हैं, तो इससे अल्लाह सबको महफूज फरमाए. लेकिन इन रोशन ख्यालों और उस वक्त के जो ये मॉडर्न लिबरल्स थे, इनके ऊपर अल्लाह ने पत्थरों की बारिश की, और इनकी पूरी बस्ती को ऊपर से जाके उठा के आसमान तक ले जाके और नीचे पटक दिया. और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस स्टोरी के बाद, ये पारा तकरीबन 19 क्योंकि ख़त्म हो जाता है, और 20th पारे से अगर हम गौर करते हैं तो एक डिफरेंट एंगल हमें इसी सूरत के अंदर जो नज़र आता है, वो कुछ जो अल्लाह के कुदरत और वहदानियत के दलाइल हैं, अल्लाह की जो सुपियॉरिटी की और उसकी जो वननेस की, द ऑल माइटी होने की, उसके ऊपर अल्लाह ने कुछ दलाइल यहाँ पे कुछ 5 के करीब जिक्र फरमाया. आयत नंबर 64, अम्मन खलक समावाती वल अर्ज़ वअनज़ला लकुम मिनस समाई मान इला आखिरिल आयात, यहाँ ये आएगी आयत नंबर 60 में. पहला तो था कि क्या अल्लाह जिसने आसमानों और ज़मीन को ज़ाहिर पैदा किया, आसमानों से बारिश बरस कर खूबसूरत और ग्रीनरी और फल सब्जियां एट्सेट्रा वेजिटेबल्स फ्रूट सब कुछ दिया, ये पहले दलील अल्लाह की जो बार बार हम देखते हैं कुरान में अल्लाह देते हैं और सबको बज़ाहिर बिल्कुल क्लियर नज़र आने वाली है. फिर दूसरी दलील इन्होंने कहा कि ज़मीन को जो बाई से करार बनाया, यानी कि और उसके पीछे सॉर्ट ऑफ भारी पहाड़ पत्थरों की शक्ल में रख दिए, तो उसे स्टेबल कर दिया, इस पर पीछे बात हो चुकी है मेरे कल जहाँ पे और भी इस पर डिस्कस होता है. और जब इतनी भारी ज़मीन को किया, तो क्या अल्लाह कादिर नहीं है कि ये जो ज़ात को, जो बुतों के को जो अल्लाह के साथ ये शरीक ठहरा रहे हैं, इनके साथ अल्लाह इंसाफ नहीं करेगा, क्या अल्लाह इन इसके बिल्कुल इनके साथ इंसाफ ज़रूर करेगा. और तीसरी थर्ड चीज़ जो हम देखते हैं कि दलील अल्लाह ने दी, जो मजबूरी मजलूमियत और बीमारी और तकलीफ़ के वक्त अल्लाह को पुकारा जाता था जाता है, जैसे आयत नंबर 62 में अम्मन युजीबुलमुज़्ज़र इज़ा दआहू वयक्शिफुस्सूअ वयजअलकुम खुलफ़ा अल-अर्ज़ इला आखिर आयत, के उस वक्त जो अल्लाह को पुकारा जाता है रब्बुल आलमीन को, तो ये उस वक्त क्यों नहीं इन बेज़बान जो ये खुद ही बनाए हुए बुत हैं इनको पुकारते. और फोर्थ दलील इन्होंने ये अल्लाह सुबहानहू तआला ने जो पानी है और जो ओशंस हैं बड़े बड़े, इस पे पीछे बात डिटेल में हुई थी कितने डीप हैं डार्क हैं, लेकिन यहाँ पे उसके रास्तों की बात आयत नंबर 63 में अगर हम देखते हैं कि कैसे अल्लाह यादीकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्र वल बहर, वो ज़मीन और समुद्रों के जो तारीकी डार्कनेस के अंदर तुम लोगों को रास्ते दिखाता है, तो उसके ऊपर बात की जाहिर है जो स्टार्स की आजकल की लेटेस्ट जो मरीन्स हैं और जो नेवी सील्स हो गए, नेवी के लोग हो गए, या फार्म जो फिशरमैन हैं, कोई कश्ती वाले जो बोट्स वाले, ये लोग बताते हैं किस तरह से अगर हाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी जब बात जवाब दे दे, तो किस तरह से स्टार्स को देख के रास्ते तलाश कर लेते हैं. और इसके बाद हम देखते हैं कि ऑनवर्ड्स एक फिफ्थ दलील जो अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने दी, वो ये कि अल्लाह ने पैदा कैसा किया इंसान को, पहले यब्दुल खल्क सुम्मा युईदुहू, और फिर दोबारा कैसे कौन पैदा करेगा, अल्लाह के सिवा कौन इन्हें और दोबारा पैदा करेगा. तो ज़ाहिर अल्लाह ने ये बयान फरमाया. और फिर एक आयत नंबर 60 से आगे 64 तक हम देखते हैं कायनाती एक जो मनाजिर के दलाइल, के अल्लाह की जो सुपीरियॉरिटी है और जो उसकी मैग्निफिसेंस है, वो पूरी कायनात पूरे यूनिवर्स के अंदर फैली हुई, और जगह जगह किस तरह से उसके हर चीज़ में दलाइल हैं जो अल्लाह सुबहाना व तआला फरमाते हैं कि मैं अनकरीब उन लोगों को दिखा दूंगा उनके नफूस के अंदर, हत्ता ये तबैना लहुम उन अन्ना उल हक, और ये निशानियाँ चनुरीम आयातिना, कि हम अनकरीब उनको उन्हें दिखा देंगे अपनी निशानियाँ, پوری دنیا میں پوری یونیورس میں جیسے یہاں بات چل رہی ہے, اور ایون وہاں پہ آتا ہے ان کے اپنے نفوس کے اندر انہیں پتہ چل جائے گا. اس کے اوپر آیت نور میں, جو سورہ نور کی آیت نمبر 35, اس پہ تھوڑی سی بات ہو چکی ہے, تو بہرحال وہ پہچانیں گے. اور پھر ایک اعتراض کا جواب یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کچھ, آیت نمبر 83 سے اگر ہم دیکھتے ہیں, جو جس طرح کے یہ کفار جس طرح کے سٹوپڈ اور سینس لیس قسم کے اشکالات اور اعتراضات کرتے تھے اور کوشچننگ کرتے تھے, اس کا جواب ایک ہمیں یہاں پہ نہ سمجھ آتا ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ, کہ ان کے جو اعتراضات ہیں اس کے جواب میں ایک سارٹ آف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی ہے, اور مشرقین کے لیے ایک وعید یعنی کہ انہیں ڈرانا, انہیں تھریٹن کرنا بھی ہے کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا تھا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو, جاؤ اور گھومو پھرو اور دیکھو شاید تمہیں عقل آ جائے. لیکن بہرحال خیر مشرقین تو عقل نہیں کرتے تھے, اس لیے آگے اذا جاء قال اکذبتم بآیاتنا ولم تحیطوا, یہ ان کو باقاعدہ تھریٹن کرنے کی بات. اور پھر اینڈ میں آیت نمبر 87 پہ اگر ہم غور کریں, وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي السُّورِ, سور کا خاص طور سے ایک لفظ آیا جو سور پھونکا جائے گا, جو کہ بالکل اینڈ میں قیامت میں اس کی بات چلتی ہے, کیسے اسرافیل علیہ السلام جو کہ اس پہ معمور ہیں, جو اس کے جن کی ڈیوٹی ہے, جو قیامت کا کے سے پہلے سور پھونکیں گے. یہ سور 3 پھونکا جائے گا, روایات سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ پہلی بار جب یہ سور پھونکیں گے تو تمام جو دنیا آسمان ہے سارے یونیورس جو ہے وہ سب کے سب ان پر ایک ایسی خوف اور ایک ہیبت طاری ہوگی کہ وہ سکتے میں آ جائیں گے. وہ ہم سکارا ایک جگہ پہ پیچھے آیا تھا, وہ نشے میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے, انہیں کچھ ہوش نہیں ہوگا پہلی سور پہ. دوسری سور میں ہر چیز مر جائے گی, کچھ نہیں بچے گا, سب ختم ہو جائے گا ایک ایک چیز. ایون روایات میں پتہ چلتا ہے ایون اسرافیل اور اسرائیل اور میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے خاص چوزن 4 فرشتے ہیں, ملائکہ ہیں, انہیں بھی اینڈ میں ختم کر دیا جائے گا. اور فائنلی خیر یہ جس طرح سے بھی ہو, جس آرڈر میں بھی ہو, لیکن تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا اس وقت پھر دوبارہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے, اور کیسے اللہ انہیں اٹھائے گا, اور یہ اس دن اپنا نامہ اعمال سب کرسٹل کلیئر ان کے سامنے ہو جائے گا, ان کی ساری پلاننگ سب سازشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی انشاءاللہ. اور یہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بننے سے محفوظ فرمائے اور اپنی حفاظت میں اپنے امان میں رکھے. لیکن سورہ کے اینڈ میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے. وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ بہرحال غافل نہیں ہے, یہ ان قریب ان آیات کو دیکھ لیں گے. اور اسی لیے کہا گیا وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ, اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جائے. بہرحال آج کے لیے ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں, کل انشاءاللہ سورہ قصص سے سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 21